ملك حق مبين المتفاخرون بعظمته جبابرة الطاغين المتحاذرون لكبريائه عصاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي السائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صلوات. عزیزان محترم، اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہم نے اس سلسلہ گفتگو کے لیے سورہ بقر کی ایک طویل آیت کی تلاوت کا شرح حاصل کیا. اس آیت میں پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے بنیادی ایمان اور بنیادی اعمال کا اعلان کیا. ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو، یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ، نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. والیوم الآخر، روز قیامت پر ایمان لاؤ. والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ. والنبیین، اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لاؤ. بھئی ان چیزوں کو ماننا ہے، اور اب کرنا کیا ہے؟ وہ آخری مالا اللہ، اور اپنا مال اس کی محبت میں غریب رشتے داروں تک پہنچاؤ. ماننے کے بعد گفتگو اعمال کی ہے، تمہیں کرنا چاہے آپ مالا اللہ حبی، اپنا مال پہنچاؤ اللہ کی محبت میں. کس کے پاس؟ غریب قربا، غریب رشتے داروں تک، یتیموں تک، مسکینوں تک، مسافروں تک، سوال کرنے والوں تک، اور وہ غلام جنہیں معاشرے میں غلام بنا دیا ہے ان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا مال ان تک پہنچاؤ. اور فقط یہ کافی نہیں ہے، یہ مال پہنچا دینا کافی نہیں ہے، اقام الصلاۃ واعط الزکات، نماز قائم کرو زکات دیتے رہو، اور یہ بھی کافی نہیں ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اگر کوئی عہد کرے تو اس عہد کی پابندی کرو، اس عہد کو پورا کرو، اور یہ بھی کافی نہیں ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اگر بیماری آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے، نہیں کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. جو مذکورہ چیزوں کو مانے اور مذکورہ باتوں پہ عمل کرے، اولئک الذین صدقوا، سچے وہی ہیں. وہ اولئک ہم المتقون، اور صاحبان تقوی وہی ہے. میرے نبی نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا، تو ملائک کا مکمل تجمہ تمہاری خدمت میں پیش کر دیا. جب یہ آیت آئی تو میرے نبی نے آواز دی، من آنے لو بے حاج ہی آیا فقط استقبل الایمان، جس نے اس آیت سے عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا. جس نے آغاز ہے آئے مباحثہ کا کہ نیکی یہ نہیں ہے. بس توجہ رکھنا، ویسل بھی انتولو وجو ہے تم پیولا مشرق پیول مغرب، ٹکرے مارنا مشرق کی طرف اور ٹکرے مارنا سجدے کرنا مغرب کی طرف، یہ نیکی نہیں ہے. تو اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ بھائی اللہ نے جب ہمیں عقل دی ہے تو ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا کہ ہم خود طے کریں کہ نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے؟ بات رہیے بات دیکھیں گے تو سلسلہ فکر ہے نا، اور اس سلسلہ فکر میں جینا بجینا ہمیں آگے بڑھنا ہے. بھائی جب ہمیں عقل دے دی ہے، جب ہمیں شعور عطا کیا ہے، جب ہمیں لوگ کو بچ تمیز بتا دی ہے، تو پھر ہمیں حق دے دے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کیا نیکی ہے کیا نیکی نہیں ہے. اور پھر یہی دوسرا سوال، یہی دوسرا سوال کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو، روزے آخرت کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو مانو، اللہ کے انبیاء کو مانو، تو مانے تو کیا فائدہ اور نہ مانے تو کیا نقصان؟ دو سوال ہیں جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان کا جواب بڑا آسان ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، یہ کہ تم کو بہت سچے ہونی سے بلند کر رہا ہو، بہت آسان ہے ان کا جواب. سوال کیا ہے کہ ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا کہ ہم طے کریں نیکی کیا ہے اور نیکی کیا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ تم اگر مستغنی بذات ہو، اگر محتاج نہیں ہو، اگر بے نیاز ہو، تو تمہیں حق ہے یہ طے کرنے کا کہ نیکی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن اگر بے نیاز نہیں ہو، کسی کا محتاج ہو، تو اس سے پوچھنا ہوگا کہ نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب بھائی توجہ ہے انسان محتاج ہے، بے نیاز نہیں ہے، انسان مستغنی نہیں ہے. بھائی رکے رہنا اس مرحلے پر، تم پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا کہ انسان مستغنی نہیں ہے، انسان بے نیاز نہیں ہے، انسان محتاج ہے. تو بھائی یہی اپنے سننے والوں کو رہا تھا، جب دنیا میں بچہ آیا تو علم کا بغیر آیا، غذا کے بغیر آیا، لباس کے بغیر آیا، اسے غذا فراہم کی ماں نے، لباس فراہم کیا باپ نے، علم دیا استاد نے، تو بھائی محتاج سارے لائے. بھائی بہت بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اس مرحلے پر بات تو ذرا سا پھنسے عمومی سے بیان کر رہا ہوں، لیکن اتنی آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھ لے. دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، وہ جب آئے تو غذا کے محتاج تھے، جب آئے تو برہنہ تھے، لباس سے محتاج تھے، ٹھیک ہے نا؟ جب آئے تو علم کے محتاج تھے، جاہل آئے. تو اب اس کو بھی تو مانو کہ جب آئے تو ہدایت کے محتاج تھے، ہدایت لے کے نہیں آئے. جب آئے تو ہدایت سے محتاج آئے، ہدایت لے کے نہیں آئے. تو پوری آدمیت ہدایت کی محتاج ہے. ہر آنے والا بچہ زبان حال سے پکارتا ہے ہمیں ہدایت چاہیے. تو اگر یہ بات طے ہے تو ہر بچے کو ہدایت چاہیے، تو کچھ ایسے آنے والے آنے چاہیے جو ہدایت لینے کے لیے نہ آئے، ہدایت دینے کے لیے آئے. देखो सिलसिला फितर है और इस सिलसिला फितर को आगे जाना है, रुके रहना, इसलिए कि आज जिस मरहले पर गुफ्तगू को रोकना चाह रहा हूँ वो मरहला बहुत अजीब नहीं है। अच्छा तो बच्चा आया, लिबास नहीं था, उसे लिबास मिला, फैदा नहीं थी, माँ ने उसे फैदा दी, जाहिल आया था उस्ताद उसे पकाया, वो माँ का मोहताज, खाने का मोहताज, उस्ताद का मोहताज, जो किताबें उसने पढ़ी उन किताबों का मोहताज, लेकिन जब बड़ा हुआ तो अब दूध की जगह दूसरी गजाएं आ गई, बदल मिल गया दूध का। माँ से बेनियाज हो गए, माँ से बेनियाज हो गए, एक वक्त था जब माँ से दूध के मोहताज थे, लेकिन जब बड़े हुए तो बदले में दूसरी गजाएं मिल गई। अच्छा जब बड़े उस वक्त लिबास के मोहताज थे, छोटा लिबास, और छोटा लिबास जो माँ पहना दे वो पहने रहो, लेकिन जब बड़े हो गए तो क्या लिबास से मुस्तगनी हो गए? नहीं, उस लिबास से मुस्तगनी हो गए, अब तुम्हें दूसरा लिबास चाहिए। भाई बहुत बहुत तवज्जो है। अच्छा अब तुम और बड़े हुए उस्ताद के मोहताज थे, जब पढ़ लिया तो अब उस्ताद से बेनियाज हो गए, बेनियाज होते जा रहे हो। तुम जब पढ़ रहे थे तो किताबों के मोहताज थे, जब किताबें पढ़ ली तो किताबों से बेनियाज हो गए, तो तुम आधे बेनियाज हो। लेकिन अगर जिंदगी जारी है तो खालिक से बेनियाज नहीं हो सकते। सुनते जाओ, तो सुनते जाओ, इसलिए मरहले फिक्र बड़ा नाजुक है। अच्छा लेकिन तुम कह सकते हो, मैं भी कह सकता हूँ कि माँ और बाप ने हमें पैदा कर दिया, उनका रोल खत्म हो गया, ठीक है ना, उनका किरदार खत्म हो गया, पैदा कर दिया कर दिया, अब हम खुद अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इसी तरीके से अल्लाह ने खर्च कर दिया तो कर दिया, अब अल्लाह की जरूरत क्या है? तो बहुत तवज्जो है, अब अल्लाह की जरूरत क्या है? इसे तो उसे पैदा कर दिया तो कर दिया, अब हमें क्या लेना है अल्लाह से? तो रुके रहो, एक नाजुक मरहला फिक्र है, और जा जा मेरे सुनने वाले सुन रहे उन्हें मुतवज्जो कर रहा हूँ। फलसफे की मुश्किल तरीन इस्तिलाहों को इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक नुक्ता नजर से रू सवाल कराना चाह रहा हूँ। देखो वक्त जानते, सवाल क्या है कि अब अल्लाह ने पैदा कर दिया तो कर दिया, अब अल्लाह से हमें जरूरत क्या है? यही है ना, रुके रहना, रुके रहना। वक्त जानते हो क्या है? ये वक्त जो गुजर रहा है गैर महसूस तरीके से गुजरता है, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर दूसरी सुबह आ जाती है, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन वक्त गुजरता रहता है। ऐसे गैर महसूस तरीके से वक्त गुजरता है जैसे सर के बाल बढ़ते हैं, बढ़ते हैं बढ़ते हुए नजर नहीं आते, नाखून बढ़ते हैं बढ़ते हुए नजर नहीं आते, इसी तरीके से वक्त गुजरता है गुजरता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कैसे गुजरता है। देखो वक्त की सबसे छोटी इकाई का नाम है सेकंड, उसे लम्हा कह लो, एक लम्हा, दो लम्हे, तीन लम्हे, सेकंड, ठीक है ना, उसे आन कह लो, अलिफ उसके ऊपर मद और नून, आन सेकंड को कहते हैं, लम्हा सेकंड को कहते हैं, भाई रुके रहना। तो हमारे ऊपर से जो वक्त गुजर रहा है उसकी मिसाल तुम्हें समझाऊं, कतरा कतरा करके लम्हों की सूरत में हम पर वक्त गुजर रहा है। सुनना भाई, बड़ा नाजुक मरहला फिक्र है, और मैं भी आदि हो गया हूं इस मिंबर से मुश्किल मसाइल को बयान करने का, और तुम भी आदि हो इस मिंबर से मुश्किल मसाइल को सुनने के, ठीक है ना। तो अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो फलसफे की दकीक किताबों में मिलेंगी, लेकिन आसान करूंगा। तो अब तुम्हारे ऊपर वक्त कतरा कतरा बरस रहा है, ठीक है ना, वक्त कतरा कतरा लम्हा लम्हा बरस रहा है। तो अब अगर सोचो तो जिस लम्हे में तुम बैठे हो उससे पहले जो गुजर गया वो तुम्हारा माजी है, जिसमें बैठे हो वो तुम्हारा हाल है, और जो गिरने वाला है वो तुम्हारा मुस्तकबिल है। भाई पूरी तरह महसूस करो तुम्हें जुमला कहूं, और फिर यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊं। यानी वक्त लम्हों की सूरत में हमारे ऊपर से गुजरता है, जिस लम्हे में हम हैं वो इंसान का हाल है, جو لمحہ گزر گیا وہ ماضی ہے، جو لمحہ آنے والا ہے وہ مستقبل ہے۔ تب میں پوری انسانیت سے پوچھ رہا ہوں کہ جس لمحے میں تم بیٹھے ہو اسی میں تو زندہ ہونا، کہ تمہاری زندگی ایک لمحے کی ہے، یہ ایک لمحے کی زندگی 100 سال کی کون بناتا ہے؟ اگر وہ نہ ہو تو ایک لمحے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکو۔ بڑا دقیق مرحلہ فکر تھا، اور اس دقیق مرحلہ فکر سے تمہیں آسانی کے ساتھ میں آگے لے جانا چاہ رہا تھا۔ اچھا تو تمہاری زندگی کی بقا تو ایک ہی لمحہ تو ہے، ایک ہی لمحہ ہے، اس ایک لمحے کو سانسوں سے متصل کر کے دیکھ لو۔ ایک سانس اندر گئی اگر رک جائے سمجھ جاؤ، اگر باہر آ گئی اور اندر پھر نہ جائے پھر مر جاؤ، تو ایک ہی سانس سے ہو نا۔ تمہارا وجود ایک ہی سانس کا ہے نا، تمہارا وجود ایک ہی لمحے کا ہے نا، تو اگر اس سانس کو روک لے تو موت واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جب تک زندہ ہو تب تک اس کے محتاج ہو۔ سنتے جاؤ، اس لیے کہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے، اور اس نازک مرحلہ فکر سے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا تو پوری آدمیت، پوری نسل آدم، سارے فرزندان آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹیاں، یہ محتاج ہے اس کے اپنی بقا میں، وجود میں محتاج تو تھے ہی، اپنی بقا میں محتاج ہے۔ اچھا تو پوری کائنات میں جو عالمین بنایا ہے اللہ نے، بنا کے کیا ختم ہو گیا سلسلہ؟ وہ بھی اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے۔ نہ عالمین دینے آئے ہے، نہ انسان دینے آئے ہے، عالمین بھی اللہ کے محتاج، انسان بھی اللہ کا محتاج۔ اسی لیے جب قرآن شروع ہوا تو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، عالمین کو باقی رکھنے والا اللہ، اور جب قرآن ختم ہوا تو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، انسانوں کا باقی رکھنے والا بھی اللہ۔ عجیب علمی مراحل سے اپنے سننے والوں کو گزار رہا ہوں۔ تو اب کائنات ہو وہ بھی اللہ کی محتاج، انسان ہو وہ بھی اللہ کا محتاج۔ رکے رہنا، اس لیے کہ میں تو یہاں سے تمہیں آگے لے جاؤں گا۔ اچھا لیکن انسان میں خوبی کہو یا خرابی کہو اور بھی ہے، جانور اپنی بقا میں اللہ کا محتاج ہے لیکن اپنی زندگی گزارنے میں معاشرے کا محتاج نہیں ہے، لیکن انسان اپنی بقا میں، توجہ ہے، اپنی بقا میں اللہ کا محتاج اور اپنی زندگی گزارنے میں معاشرے کا محتاج۔ تو اب آدمی وہ ہوگا جو ایک طرف اللہ سے رشتہ رکھے، دوسری طرف معاشرے سے رشتہ رکھے۔ آدمی کون ہوگا؟ ایک طرف اللہ سے رب رکھے، دوسری طرف معاشرے سے رب رکھے۔ اللہ سے رب کو کہا نماز قائم کرو، بندے سے رب کو کہا زکات دیتے رہو۔ عجیب و غریب مراحل سے رہے ہیں بھائی، رکے رہے نا۔ اس لیے کہ میں جملہ کہہ چکا نا کہ میں مشکل گفتگو کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، تو مشکل گفتگو سننے سے عادی ہو گئے ہو، تو اب ذرا اس سلسلہ فکر کو آگے لے چلو بھائی، بہت توجہ رہے۔ تو اب ہم اللہ کے محتاج رہیں گے، اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ دلیل دے دوں تاکہ بات یہاں سے آگے بڑھ جائے؟ بھائی ایک بہت چھوٹی سی دلیل ہے، اور وہ دلیل اگر سمجھ گئے تو میری محنت آج کی ضمانت ہو گئی۔ بھائی عجیب بات یہ ہے، اللہ کے محتاج ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ تم ماں کے محتاج تھے غذا میں، جب جوان ہوئے تو تمہیں بدل مل گیا، اچھی غذائیں مل گئی، اب ماں کے محتاج نہیں رہے، بدلا مل گیا نا ٹھیک۔ اچھا تم لباس کے محتاج تھے بچپنے میں، اب جب بہترین لباس سلوانے کے خود قابل ہو گئے تو اب تمہیں اس لباس کی ضرورت نہیں تھی، بدلے میں کچھ مل گیا ٹھیک ہے۔ تم علم کے محتاج تھے، تمہیں علم دے دیا استاد نے، تمہیں علم دے دیا کتابوں نے، بدلے میں کچھ مل گیا ٹھیک ہے نا۔ تم اللہ کے محتاج تھے، اگر تو اللہ ہو تو اس کے بدلے میں اس کی طرف چلے جائے، سمجھ رہے ہو نا؟ اگر تو اللہ ہو
अरे इसे छोड़ के उधर चले जाए भाई, मजबूरी है कि आए सब उसी को मानना है। सब मेरी मेरी गुफ्तगू तरखीज पा रही है कि उस अल्लाह से रिश्ता उत्तार करना नेकी यही है, कुछ और नहीं है।
पहुंच गई बात मेरे मेरे मौसम सुनने वालों तक बात पहुंच गई कि उस अल्लाह से जो तुम्हारी बका का जामिन है, तुम्हारे वजूद का जामिन है, उससे रिश्ते को उस्तवार करना यही नेकी है, इसी का नाम इबादत है। रुके रहना इसलिए कि इस मरहले पर तुम्हें तुम्हें उसूल देकर फिर आगे बढ़ूंगा। तो एक रिश्ता अल्लाह से, दूसरा रिश्ता मुआशे से, अकामत सलात वात ज़कात नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो, ज़कात देते रहो। चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे कुरान में ये कहीं नहीं है कि ज़कात निकालते रहो। भाई फर्क क्या हो गया, ये फर्क क्या हो गया, कहीं पूरे कुरान में, पूरे कुरान में ये कहीं नहीं है कि ज़कात निकालते रहो। पूरे कुरान को देखने के बाद कह रहा हूँ, हुक्म है ज़कात देते रहो, निकालने में और देने में फर्क क्या है। अगर निकालोगे तो गरीब तुम्हारी जोड़ी पे आएगा, और अगर देने जाओगे तो तुम उसकी जोड़ी पे जाओगे।
देखो ज़कात अदा करो, ज़कात के निकालने का हुक्म नहीं है, ज़कात की अदायगी का हुक्म है। भाई एक तरफ गरीब को उसके घर में रोका कि तू न निकल मांगने के लिए, घर में रोक कर एहसास कंतरी को दूर किया, और दूसरी तरफ अमीर को मजबूर किया कि वो दरवाजे पे जाए ताकि एहसास बतरी का खल्लास दिमागों से निकल जाए।
बात वाजे हो रही है, तो अब मेरा जुमला अपने जहनों के अंदर महसूस रख लेना कि गरीब ज़कात लेने के लिए अमीर के दरवाजे पर नहीं जाएगा।
एक है ज़कात लेने वाला, एक है ज़कात देने वाला। देने वाला जाएगा, देने वाला जाएगा लेने वाले के दरवाजे पर, लेने वाला नहीं जाएगा, लेने वाला नहीं जाएगा देने वाले के दरवाजे पर। अमीर को जाना होगा गरीब के दरवाजे पर, देने वाले को जाना होगा लेने वाले के दरवाजे पर। तो पूरी फिक्र इस्लाम का खुलासा है कि जो साहिब निसाब हो, जो ज़कात निकाले, वो मुस्तहिक तक पहुंचाए। लेकिन उसी तारीख इस्लाम में एक नजर आया कि ज़कात लेने वाला आया है, अली नहीं लिया देने के लिए।
मैंने मैंने आज से 18 वर्ष पहले इस मिंबर से जुमला कहा था कि ज़कात ज़कात वो जुमला अपनी तकरीर से मुस्तार ले रहा हूँ, और वो जुमला हदिया करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपने मौजू की तरफ। तो अब अली नहीं गए हैं ज़कात देने के लिए, ज़कात लेने वाला आया है। ऐसी ज़कात हो भी तो कि लेने वाला अली की बारगाह में खुद आ जाए। भाई तवज्जो रहे, अंगूठी दे दी, अंगूठी दे दी। अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ओलामा ने लिखा कि जब वही अंगूठी थी, 17-18 वर्ष पहले मैंने ये जुमला इस मेंबर से कहा था, ये वही अंगूठी थी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। किसकी अंगूठी है? सुलेमान अलैहिस्सलाम की। जब तक वो अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में रही, वो बादशाह रहे। और एक दिन नहाने के लिए दरिया में उतरे, इसके बाद से वो अंगूठी जाया हो गई, बादशाह छीन गई। और जब फिर किसी मछली के पेट से वो अंगूठी सुलेमान को वापस मिली, और सुलेमान ने अपनी उंगली में डाल दी, वो बादशाह फिर आ गई। तो ये वो अंगूठी थी जिस पर सुलेमान की बादशाहत का मदार था। भाई सुनना खुदा की कसम, ये वो अंगूठी थी जिस पर सुलेमान की हुकूमत का दारो मदार था। अली ने वो अंगूठी ज़कात में दे दी। भाई ज़कात कहते किसको है? माल के 40वें हिस्से को। बात क्या है? माल का 40वां हिस्सा ज़कात कहलाता है। भाई जिसने जिसने सुलेमान की बादशाहत ज़कात में दे दी हो, उसकी पूरी बादशाहत क्या होगी? देखो अब जरा सिलसिला फिक्र इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा। अब फिर वापस चलो, नए सर दे रहा अंत वल्लू वजू हकुम है बल मशिक बल मगरिब। देखो नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशिक की तरफ
یا مغرب کی طرف پھونکا دو، یہ نیکی نہیں ہے۔ میں نے پہلا سوال کیا قائم کیا کہ مالک ہمیں حق کیوں نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ نیکی کیا ہے نیکی کیا نہیں ہے؟ اس لیے حق نہیں ہے کہ ہم محتاج ہیں، اور جب محتاج ہیں تو جو ہماری احتیاجات کو پورا کرنے والا ہے حق کے فیصلہ اس کے پاس ہوگا کہ نیکی کیا ہے نیکی کیا نہیں ہے۔ تو اب رکھنا ہے رب اللہ سے، اور اسی رب کے رکھنے کا نام نیکی ہے۔ فکر آگے بڑھ رہی ہے، تو دیکھو فکر آگے بڑھ رہی ہے، اسی اللہ سے رب رکھنا ہے، اور اسی رب کا نام ہے نیکی، اور یہی نیکی جٹا کی اسلام میں کہلاتی ہے عبادت، اور عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محسوس رکھنا، ہمیں اللہ سے ربط رکھنا ہے، یہ نیکی ہے۔ اس نیکی کا اصطلاحی نام ہے عبادت، اور عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو نیکی وہ ہوگی، وہ عمل نیکی ہوگا جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، جو اللہ سے دور کرے وہ کچھ بھی ہو نیکی نہیں ہوگا۔ اب ان اعمال کو خود سمجھتے جانا کہ کون سے اعمال ہیں جو تم کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اچھا بھائی رکے رہو، جو اللہ سے قریب کر دے وہ نیکی ہے، وہ عبادت ہے۔ اعمال کی بات یہ ہے کہ روزہ نیکی ہے بہت بڑی، خون تو زکات بہت بڑی نیکی ہے، حج بہت ہی بڑی نیکی ہے، نماز بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ ان عبادتوں میں، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، ان نیکیوں میں اللہ نے نماز کو ایک خاص اہمیت دی۔ اب میرے نبی نے کہا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حج کو نہیں کہا کہ دین کا ستون ہے، حالانکہ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ روزے کو نہیں کہا کہ دین کا ستون ہے، حالانکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ خون تو زکات، ان کو دین کا ستون نہیں کہا، نماز کو دین کا ستون کہا۔ بھائی عجیب بات یہ ہے، بھائی توجہ رہے کہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، کچھ وہ آئے جو رینگتی ہوئی چلتی ہیں، کچھ وہ آئے جو چار پیروں پہ چلتی ہیں، کچھ تو رینگتی سینے کے بعد چلتی ہیں، کچھ چار پیروں پہ چلتی ہیں، کچھ وہ مخلوقات ہیں جو قیام میں چلتی ہیں۔ بھائی توجہ رہے، یعنی انسان کھڑا ہو کے چلتا ہے، چمپانزی کھڑے ہو کر چلتا ہے، گوریلا کھڑے ہو کر چلتا ہے، گائے، بھینس، گھوڑے، گدھے چار پیروں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سانپ، بچھو، حشرہ درست سینے کے بل چلتے ہیں۔ تو چوتھی کوئی قسم نہیں ہے، یا قیام کی حالت میں چلے، یا چار پیروں پہ چلے، یا سینے کے بل چلے۔ نماز میں قیام رکھا کہ انسانیت کی نمائندگی ہو جائے، رکوع رکھا کہ چوپایوں کی نمائندگی ہو جائے، سجدہ رکھا کہ سارے حضرات لوگ کی نمائندگی ہو جائے۔
نہیں ہے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حج عمر میں ایک ہفتہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ عبادت حج اللہ سے قریب کرتی ہے، لیکن عمر میں ایک مرتبہ۔ اچھا خون تو زکات اللہ سے قریب کرتے ہیں، مگر سال میں ایک مرتبہ۔ روزہ اللہ سے قریب کرتے ہیں، مگر سال میں ایک مرتبہ سنتے۔ اور نماز اللہ سے قریب کرتی ہے، چوبیس گھنٹوں میں پانچ مرتبہ۔ نماز جو ہے دین کا ستون، نماز کیوں ہے؟ اس لیے کہ چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ اللہ کے قریب کرے تو خوشی ملے، سے عبادتوں میں جو عبادت زیادہ اللہ کا قریب کرے وہ زیادہ اہم اور انسانوں میں بھی وہ انسان اہم ہوگا جو زیادہ اللہ کا قریب کرے. میں تمہیں لے آیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کے رکنا ہے. اگر اصول ملا ہے نا عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ ہے سب سے اہم عبادت وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے. اگر سب سے اہم عبادت ہے جو اللہ سے قریب کر دے تبھی انسانوں میں سب سے اہم انسان وہ ہوگا جو بندے کے اللہ سے قریب کر دے. بھائی دیکھو مقام قرب سے پہنچنے کے بعد اگر اللہ سے قریب ہو گئے تو کیا عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اب اس کے بعد قریب ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا تمہارا خیال ہے جب رسول کو عبادتیں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھو نماز کیوں پڑھتے ہو اللہ سے قریب ہونے کے لیے, روزہ کیوں رکھتے ہو اللہ سے قریب ہونے کے لیے, حج کیوں کرتے ہو اللہ سے قریب ہونے کے لیے, خون تو زکات کیوں دیتے ہو اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو جب سارے کام کر رہے ہو اللہ سے قریب ہونے کے لیے تو جب اللہ سے قریب ہو گئے توڑا ہے میرے نبی نے کہ میں قرب کی آخری منزل پہ ہوں. بعد خوشان سے بھاگ گیا لیکن اتنا قریب ابھی نہیں ہوا کہ عبادت سے بے نیاز ہو جاؤں. جانے کے میں سجدہ کیا
رسول کا کردار تم نے پہچان لیا. مقام قرب کی آخری منزل ہے اور وہاں میرا نبی سجدہ کر رہا ہے کہ بھائی میں قریب تو آ گیا ہوں, اس سے زیادہ قریب دنیا کا کوئی انسان نہیں آیا, لیکن پھر سجدہ کر رہا ہوں اس سے مزید قریب ہونے کے لیے. تو اب یہ قریبوں کے احمق وری کیسے ہیں کہ چلیں گے ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے نمازی نہیں ہو رہی ہے. اپنے وری بناؤ گے تو ایسے ہی احمق ملے گے.
کوئی بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے. اچھا تو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہو جو اللہ سے زیادہ قریب کرے, اس لیے نماز عمر دیتی. اور انسانوں میں سب سے اہم انسان ہو جو اللہ سے قریب کرے جس کا دام آتا ہی اللہ دہ میں آ جائے. بھائی میرے نبی کی پوری زندگی دیکھو سارے گھروں میں کیوں رہا اللہ کے لیے, مکے کی گلیوں میں پتھر کیوں کھائے اللہ کے لیے, آپ کی پہاڑیوں میں زخمی کیوں ہوا اللہ کے لیے, بدر کی جنگ میں کیوں گیا اللہ کے لیے, ہجرت کیوں کی اللہ کے لیے, موبائل لینے کیوں گیا اللہ کے لیے. تو رسول کو نمونہ ہے کہ ہر کردار میرے نبی کا جب سوال کرو گے کہ یہ کیوں کیا جواب آئے گا اللہ کے لیے. اور اب میں نبی کے بعد پوچھ رہا ہوں کہ علی کہاں پیدا ہوا اللہ کے گھر میں, علی کہاں شہید ہوا اللہ کے گھر میں.
میں نے سہمت کی ہوں
رک جاؤ بس سوال کر اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا پوری زندگی میرے نبی کی اللہ کے لیے, اب میں نے علی کے لیے پوچھا بس پیدا کہاں ہوا
اللہ کے گھر میں. ٹھیک ہے نا
اچھا صحیح کہاں ہوا اللہ کے گھر میں, پیدا ہوا اللہ کے گھر میں.
بھائی عجیب محلہ فکر ہے تو ان سے موازنہ کرو گے جو میٹرنیٹی ہوم میں پیدا ہوتے ہیں.
یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں, یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو کہ مکے کے چوراہوں پر پیدا ہونے والے ہو رہے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے ہو رہے. پیدا ہوا اللہ کے گھر میں, شہید ہوا اللہ کے گھر میں. تو یہ اکیلا انسان ہے تاریخ آدمیت کا
جس کی پوری زندگی اللہ کے دو گھروں کے درمیان میں ہے. اکیلا انسان ہے جس کی پوری زندگی اللہ کے دو گھروں کے درمیان گزری ہے. بس ٹھیک ہے نا, دو مسجدوں کے درمیان گزری ہے, دو بھی مسجد یہ بھی مسجد ٹھیک. اچھا تو اب درمیان جو زندگی گزری اس زندگی میں کیا کرتا رہا؟ بہت توجہ رہے, جو زندگی گزری ہے علی کی ان دو گھروں کے درمیان میں, تو اس زندگی میں, اس زندگی میں کرتا کیا رہا؟ تو دو ہی تو کام کیے, یا خدا کے رسول کی عبادت کرتا رہا یا خدا کے دشمنوں سے لڑتا رہا. تو پوری زندگی گزری ہے خدا کے لیے, تو اگر ایسا آ جائے تو کیا اس کا ذکر خدا کا ذکر نہیں ہوگا اور اس کو پکارنا خدا کو پکارنا نہیں ہوگا؟ عجیب بات ہے بھائی, جس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہو تو کیا اس کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں ہے اور اس کو پکارنا کیا اللہ کو پکارنا نہیں ہے؟ کب تک غیر اللہ کی مدد کو شرک اور سجدہ کہتے رہو گے؟ یعنی عجیب بات ہے, اب میرے پاس دامن وقت سے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پر, تم سیکھ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک اور بدعت ہے, تم سیکھ رہے ہو. اور قرآن کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ارے غیر اللہ کی مدد مانگنا اللہ کی سنت ہے. رکے رہنا خدا کی قسم, ابھی تو میں قرآن مجید سے یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا, غیر اللہ سے مدد ماننا خود اللہ کی سنت ہے. اقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض دے دو, قرض بھی مانتا ہے غیر اللہ سے. سمجھ رہے ہو نا, غیر اللہ سے مدد اللہ نے مانگی, اللہ نے مانگی. اور اب جب میں نے رسول اللہ کی سنت کی طرف نگاہ کی تو صلح شیرا کی دعوت میں لگایا, ایوکم جو آجرانی یہ آجر آور عمر نبوت میں میری مدد کرنے والا آئے کون؟ تو یا رسول اللہ آپ تو نبی اللہ ہے, اللہ سے مدد مانگی ہے, یہ علی سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایوکم یہ جملہ یاد رکھو گے نا, ایوکم جو آزرونی ہی حاضر عمر, ذوالعقیلہ کی تاریخ اسلام کا پہلا دن ہے, ذوالعقیلہ کا دن تاریخ اسلام کا پہلا دن ہے اور اس پہلے دن میرا نبی کہہ رہا ہے ایوکم جو آزرونی ہی حاضر عمر, امر نبوت میں, امر اسلام میں, امر قرآن میں, امر تبلیغ دین الہی میں, کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ ایوکم برائے رات نہیں کہا کہ علی تم آ جاؤ, جان رہے تھے لیکن بلایا نہیں. ثابت کون ہے جو مدد کرے گا تاکہ کوئی یہ بتائے کہ جانبداری میں مددگاری کا عہدہ دے دیا؟ یہ ایوکم تو مانی جانتے ہو نا, ایوکم کون ہے تم میں جو تیری مدد کرے گا؟ یہ ایوکم قرآن میں بھی ہے, جب حضرت سلیمان نے بلقیس کے تخت کے لیے آواز دی تو کہنے لگے ایوکم یا تینی بیٹھا, تم میں کون ہے جو اس کو لے کے آئے, تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کے آئے؟ آلہ اسی تم نے جن جنہوں کا سردار بولا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا.
بہت ٹائم دیا اس نے بہت وقت والا
کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس شخص کو آپ کی خدمت حاضر کر دوں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا,
جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ کہنے لگا پلک دھپکنے سے پہلے لے آؤں گا.
تو سلیمان پہلے ہی کہہ دیتے کہ آصف تم لے آؤ. میں مجمع سے پوچھا کہ کون ہے لانے والا تاکہ کھوتے کھانے کی پہچان ایک جملے میں ہو جائے.
پڑھا لکھا مجمع ہے اور اس مجمع کے سامنے ایک جملہ عرض کروں گا اور اس جملے پر گفتگو رک جائے گی. تم نے دیکھ لیا نا؟ اچھا ایوکم سمجھ میں آ گیا؟ قرآن کا ایوکم تم میں کون ہے جو اس کے شخص کو لے آئے؟ ایوکم یہی جملہ میرے نبی نے ایوکم جو رسیا نے کہا ایوکم جو آج رونی کی حاضر آمد, اور یہی جملہ یہی لفظ میرے نبی نے ہجرت کی سب سے پہلے شام کو کہا. ایوکم جبھی تو اللہ فراسی تم میں کون ہے جو آج چرا کے لیے رشتے پہ سو جائے؟ بھیا جملہ کیوں کا بالو میں چالی کو سونا ہے تو سنا دیجئے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم میں کون ہے جو آج کی رات میرے رشتے پہ سو جائے؟ تو یہ کہہ کے بتانا یہی تھا کہ دوسرے کام کرنے والے بہت مل جائیں گے, سونے والا ایک ہی ملے گا. اب یہ جملہ اپنے پڑھے لکھے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی, لفظ خود بولتے ہیں. ذوالاخیرہ کی دعوت میں کیا تھا؟ ایوکم جو آزرونی فی ھذا الامر, تم میں وہ ایک کون ہے؟ دیکھنا بھائی میں عربی جانتا ہوں, اگر میں ترجمہ کروں تو ترجمے پہ اعتماد کیا کرتا. ایوکم مولانا فضل الدین رحمانی, مولانا عارضی صاحب اللہ اور دوسرے صاحبان صاحب کی تشریف فرمائے, ان کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ایوکم تم میں وہ ایک کون ہے؟ وہ کون ہے جو میری مدد کا وعدہ کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ نہیں کہا رسول نے, بھرا ہوا مجمع تھا نا جو نشیرہ کا, کہ وہ کون لوگ ہیں جو میری مدد کا وعدہ کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں رسول نے نہیں کہا, ایک کون ہے؟ تو رسول نے مانگا ہی ایک تھا, اب دوسرے کو پریشانی کیوں ہو؟ مانگا ہی ایک. اب پھر سے گفتگو کل اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا تو ہم زندگی بھر مدد کی علی دے. دیکھو میرے جملے کو یاد رکھنا, زندگی بھر مدد کی علی نے میرے نبی کی. اچھا کیا تمہاری مدد علی نے نہیں کی؟ بھول گئے؟ ناد علی مظہر عجائب تجد ہو اون اللہ کا پھر نواز
کلو امن بغمن حیندر کلو. دنیا کے سارے مسائل حل ہوں گے, علی کو پکار لو. تو اب وہ نبی ہو یا نبی کی امت ہو, علی کو پکارے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا.
میرے جملے کو یاد رکھنا کہ تم تقریر ختم ہو رہی ہے,
تم ادھر سے ادھر آئے ہو
والدین کے ذریعے. آغاز کو انجام سے ربط ہوتا ہے, جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی وہیں پہ گفتگو رکے گی. تم ادھر سے ادھر آئے ہو والدین کے ذریعے, اور ادھر سے ادھر جاؤ گے امام کے ذریعے. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, قیامت میں ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ذریعے. خلیفہ کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا,
بادشاہ کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، خلیفۃ المسلمین کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا، صدر مملکت کے ذریعے، چاہے وہ انتخاب سے آئے اپنی مرضی سے، نہیں بلایا جائے گا. سن رہے ہو؟ تو اللہ نے تمہیں بلایا ہے ایمان کے ذریعے، اگر صدر کے ساتھ چلے گئے تو حاصل کیا ہوگا؟ کسی بادشاہ یا وزیر اعظم کے ساتھ چلے گئے تو حاصل کیا ہوگا؟ اصل تو ایمان تو ہے بھائی، اچھے ہوں برے ہوں ایمان تو ہے. اب یہاں تو کھلتا نہیں کہ کون اچھا امام ہے کون برا امام ہے، لیکن وہاں جا کے پتا چل جائے گا کہ اچھا امام کون ہے برا امام کون ہے. نہیں کھلے دنیا میں ایمان، نہیں کھلے، نہیں پتا چلا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. لیکن نبی دین کے لیے بتلا دیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلے گا، انت امام المتقین وانت کثیر النار والجنہ، تو ہے امام اور تو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا.
مجھے نہیں معلوم، مجھے میں دوسرے اماموں کو نہیں جانتا، لیکن کم سے کم یہ امام ایسا ہے جس کے لیے میرے نبی نے کہا کہ تو امام المتقین ہے اور تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بیٹوں کے لیے کہا الحسن و الحسین اماما نے اما اور قادہ، حسن حسین دو امام ہیں، بیٹھے جب بھی امام ہے، بنا کر رہے جب بھی امام ہے، تلوار کھائے جب بھی امام ہے، کھلے آسن بھی امامت ہے، جنگ کربلا بھی امامت ہے. تقریر تمام ہو گئی ہے، کھلے حسن بھی امامت ہے، جنگ کربلا بھی امامت ہے. بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، عباس نے سامان سفر کی تیاری کی. اجرکم اللہ، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور میرے پاس چار یا پانچ تخلیقیں ہیں، انہیں چار پانچ تخلیقوں میں گفتگو کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. تو سنو گے، جب سامان سفر تیار ہو گیا تو ابو الفضل عباس دولت سرا میں گئے، ایک کرسی لائے، کرسی بچھائی رکھی اور حسین اس پہ تخلیق فرما دیے. عجیب مسئلہ فکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ پانچ دقیقے چلتے رہوں. ناکے لائے گئے، سامان بار ہوا، ناکے بڑھتے رہے، بیویاں سوار ہوتی رہیں، ناکے آگے بڑھتے رہے. جب پورا قافلہ تیار ہو گیا تو حسین ابن علی، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، ام ہانی سے رخصت ہوئے، حضرت ام سلمہ سے رخصت ہوئے. اور تمہیں یاد ہے نا کہ ایک بیمار بیٹی تھی جسے حسین مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے، حسین فاطمہ صغرا سے رخصت ہوئے. جب حسین ابن علی زلجناح سے بلند ہو چکے، پورا قافلہ تیار، تو ایک مرتبہ بنی ہاشم کی عورتوں نے حسین کے زلجناح کو آ کے گھیر دیا، کا فرزند رسول ہم یہ تو کہنے نہیں آئے کہ آپ سفر کو ملتوی کر دیں، آپ نہ جائیں، آپ امام وقت ہیں جائیں، لیکن بس ایک چھوٹی سی ہماری خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہم درویا قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. یہ بنی ہاشم کی عورتوں کی خواہش تھی اور وہ کوفے کا بازار تھا، ہاتھ پسے گردن سے بجے ہوئے تھے، شہزادی کی سواری گزر رہی تھی اور منادی آواز دے رہا تھا تماشا دیکھنے والوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قافلہ چلا، دو جملے سنو، بیمار بیٹی سے رخصت ہو چکے، قافلہ چلا. قافلے کی ترتیب تمہارے علم میں ہوگی، آگے آگے گلجناب پر غصہ جتنے آگے دیکھو بڑا وقت کم ہوتا ہے مقاتل کی تفصیل بیان کرنے کے لیے, لیکن کی جاتا ہے قافلے کی تفصیل سن لو کہ مدینے سے قافلہ کس طرح سے نکلا ہے. آگے آگے گھوڑے پر غصہ جتنے آگے ان کے پیچھے اصحاب و انصار کا مجمع ان کے پیچھے سامان سفر والے ناقے ان کے پیچھے سیدانیوں کی سواریاں اور سیدانیوں کی سواریوں کے دونوں طرف بنی ہاشم کے جوان ننگی تلواریں لیے جان دیکھ رہے ہو قافلے کی اور سب سے پیچھے سب سے آخر میں ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہے سر جھکا ہوا ہے ہاتھ تلوار سے قبضے پہ. تم نے دریا کیا مجلس تمام ہو گئی قافلہ قافلہ محلہ بنی ہاشم سے اس شان کے ساتھ آگے بڑھا. ابھی مدینہ ختم نہیں ہوا تھا, ابھی مدینہ باقی تھا کہ اتنے میں عباس نے کچھ دیکھا. سب سے پیچھے ہے نا عباس, عباس نے کچھ دیکھا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, سیدانیوں کے ناکوں سے گزرے, اسباب کے ناکوں سے گزرے, اصحاب کی سواریوں سے گزرے, حسین کی خدمت میں آئے, گھوڑے سے کود گئے, کہا مولا کچھ دیر کے لیے رک جائے. مولا کچھ دیر کے لیے رک جائے. حسین نے کہا عباس ہم تو ابھی مدینے سے چلے ہیں نا, رکنے کا سبب کیا ہے؟ عباس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا, ایک مرتبہ مڑ کے پیچھے دیکھا. اب جو حسین نے ساتھ میں دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے مائلن مائلن یا بھی بس. تم نے گریا کیا محرم کی دوسری گزر گئی, تم نے گریا کیا اب گفتگو آگے نہیں جائے گی. مائلن مائلن یا بھی بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا بابا, ایک مرتبہ ہوٹل بھی جگہ سے نیچے آئے تاکہ قافلے کو روک دیا جائے. بیٹی آئی باپ کو سلام کیا, کہا بابا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ سے اصرار کروں کہ آپ مجھے لے چلے. بابا میں تو آپ کو سلام کرنا چاہتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنا چاہ رہی تھی. آج رکھو بل لیا پاس میں سوگرا نے باپ کو سلام کیا, پھوپھی کو سلام کیا, ماں کو سلام کیا, اصغر کی طرف ہاتھ بڑھایا, بچہ ہومک کے آ گیا گودی میں. جب بڑی دیر گزر گئی اور بیمار بیٹی بھائی کو پیار کرتی رہی تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اب قافلے کو تیار کیا جائے. شہزادی زینب آگے بڑھی, بیٹے اصغر میری گود میں آ جا, اصغر گود میں نہیں آیا. ماں آگے بڑھی, بیٹے میری گود میں آ جا, اصغر گود میں نہیں آیا. بہن کا چمٹا رہا, ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, اصغر کے کان میں کہنے لگے بیٹے کیا تیر کھانے کے لیے کربلا نہیں چلے گا؟ وہ بچے گود میں آ گیا. بابا جاؤ بابا سے ڈالو, اب بات میں سن رہا تمہیں اصرار کر کے نہیں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ. السلام عليك يا أبا عبد الله.